یہ کوشش کریں کہ ایسی باتیں زبان پر لانے سے کہ جس سے آپ کی بیوی پر منفی اثرات مرتب ہوتے ہیں تو ایسی باتیں زبان پر نہ لائیں اور خود کی اصلاح کریں۔ جو بات آپ زبان پر لانا چاہتے ہیں اس کے بارے میں خوب غور کریں اور کوشش کریں کہ اپنے احساسات کو مثبت اور تعمیری طریقے سے بیان کریں۔ سامنے اسی کے ساتھ ہی آج کے پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچا۔ اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے۔ خدا حافظ و ناصر۔
مذہب بھی کربلا ہے، سامعین ابھی آپ ریڈیو تہران سے پروگرام گھر اور گھرانہ سماعت فرما رہے تھے، اور پروگرام کے اختتام پر آپ نے انقلابی ترانہ بھی سماعت فرمایا۔ ریڈیو تہران کی دوسری مجلس کی 3.5 گھنٹے کی اردو نشریات میڈیم ویو میں 765 اور 1098 کلو ہرٹز پر پیش کی جا رہی ہیں۔ جی ہاں سامعین، اب وقت ہوا ہے اخبارات کے جائزے پر مبنی پروگرام آئینۂ صحافت کا، تو لیجیے سماعت فرمائیے پروگرام آئینۂ صحافت۔ سامعین، پروگرام آئینۂ صحافت کے ساتھ حاضر خدمت ہیں۔ آج بھی ہم پاکستان اور ہندوستان سے شائع ہونے والے بعض اخبارات کا جائزہ آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ پہلے پاکستان سے شائع ہونے والے اخبار ڈان کی بعض اہم سرخیوں پر ایک نظر ڈالتے ہیں۔ چین کے تعاون سے پاکستان نے خلائی تحقیق کے میدان میں اہم سنگ میل عبور کر لیا۔ چین کے خلائی مشن چنگ ای 6 کے ساتھ پاکستان کا سیٹلائٹ آئی کیوب قمر چاند کے گرد چکر لگانے کے لیے روانہ ہو گیا۔ صوبہ بلوچستان کے ضلع خضدار میں چمروک چوک پر ریموٹ کنٹرول دھماکہ ہوا، جس کے نتیجے میں خضدار پریس کلب کے صدر محمد صدیق جاں بحق جبکہ 9 افراد زخمی۔ پاکستان تحریک انصاف کے بانی عمران خان نے کہا ہے کہ بس مجھے قتل کرنا رہ گیا ہے، لیکن وہ مرنے سے نہیں ڈرتے، غلامی پر موت کو ترجیح دوں گا۔ اڈیالہ جیل راولپنڈی میں سابق وزیر اعظم عمران خان اور ان کی اہلیہ بشرا بی بی کے خلاف 190 ملین پاؤنڈز ریفرنس میں ایک گواہ کا بیان قلم بند، جبکہ ایک گواہ پر جرا مکمل کر لی گئی۔ سامعین، اخبار ڈان کی ایک سرخی ہے آزادی صحافت کا عالمی دن، دنیا غزہ کے صحافیوں کی مقروض ہے۔ اس خبر کے ذیل میں اخبار نے ایک تفصیلی رپورٹ شائع کی ہے جو آپ سامعین کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں۔ اخبار ڈان لکھتا ہے، تقریباً 3 ماہ تک میں غزہ میں موجود تھا۔ ہر روز جب رات کے اندھیرے گہرے ہوتے تھے تو میں خود کو دیکھ کر کہتا تھا کہ تم آج بھی زندہ رہے۔ فلسطینی صحافی یومنا السید کے یہ الفاظ اس بات کی عکاسی کرتے ہیں کہ غزہ کے جنگ زدہ علاقے میں رپورٹنگ کرنے والا ہر صحافی کن تجربات سے گزرتا ہے۔ کمیٹی ٹو پروڈکٹ جرنلسٹ سی پی جے کے مطابق، اسرائیل کے غزہ پر وحشیانہ حملوں کے آغاز کے بعد سے تقریباً 200 دنوں میں کم از کم 100 سے زیادہ صحافی اپنی جانیں گنوا چکے ہیں۔ کمیٹی نے بتایا کہ 20 اپریل تک 16 صحافی زخمی، 4 کے لاپتہ ہونے اور 25 کو گرفتار کرنے کی تصدیق ہوئی۔ دوسرے الفاظ میں گزشتہ سال 7 اکتوبر کو شروع ہونے والی اس جنگ کے دوران اگر زیادہ نہیں تو اوسطاً ہر 2 دن میں ایک صحافی اپنے فرض کی انجام دہی میں اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھا۔ ان ہولناک اعداد و شمار کے تناظر میں میڈیا کارکنان اور صحافیوں کے لیے غزہ دنیا کا خطرناک ترین علاقہ بنا ہے، جبکہ سی پی جے سے ڈیٹا اکٹھا کرنے کے آغاز کے بعد سے، یعنی 1992 سے ہونے والی جنگوں میں، غزہ جنگ رپورٹرز کے لیے سب سے مہلک جنگ ہے۔ اسرائیل کی جانب سے غزہ میں بین الاقوامی میڈیا کی نقل و حمل پر پابندی کے باعث مقامی لوگ بشمول صحافی فری لانسز اور انفارمیشن سینٹرز سے وابستہ افراد مجبور ہو گئے کہ وہ جنگ کے نام پر غاصب فوج کے وحشیانہ کارروائیوں کو دنیا کے سامنے لائیں۔ اسرائیل کی جانب سے غزہ میں بین الاقوامی میڈیا کی نقل و حمل پر پابندی کے باعث مقامی لوگ بشمول صحافی اور دیگر افراد بھرپور طریقے سے اس وحشیانہ کارروائیوں کو دنیا کے سامنے منعقد کرتے رہے۔ 9 سالہ لاما ابو جاموس اور 17 سالہ عبود جس طرح بہادری سے غزہ کے لوگوں کی آپ بیتی ہمیں سنا رہے ہیں، اس نے ثابت کیا کہ نسل کشی کے خلاف رپورٹنگ کرنے کے لیے عمر کی کوئی قید نہیں۔ یہ اور ان جیسے کئی لوگ کامیابی سے غزہ میں جاری انسانی المیہ کے حقائق دنیا تک پہنچا رہے ہیں۔ اس سے پہلے بھی زیادہ اہم یہ ہے کہ غزہ سے سامنے آنے والے مناظر نے بہت سے مغربی میڈیا اداروں کی جانب سے اختیار کیے گئے متعصبانہ بیانیے کے خلاف مؤثر ہتھیار کا کام کیا۔ تاہم دیگر جنگی علاقوں کے برعکس غزہ میں رپورٹنگ کرنے والے صحافی کسی بھی طرح کے تحفظ سے محروم ہیں، حالانکہ وہ ابلاغ کے ناقص حالات اور جنگ کے ذہنی اثرات، بھوک و افلاس کے باوجود پرخطر علاقوں میں نسل کشی کی کوریج کرتے ہیں۔ اور سب سے زیادہ اہم بات یہ ہے کہ اس رپورٹنگ کے دوران ان کی اپنی زندگیوں اور خاندانوں کو مستقل خطرات لاحق ہوتے ہیں۔ فلسطینی صحافی نے 12 غزہ میں میڈیا کے کارکنان کی غیر محفوظ صورتحال کو اجاگر کیا ہے، جہاں ایسے کئی واقعات ہوئے ہیں جن میں اسرائیلی افواج نے صحافیوں کو ان کے خاندان سمیت جارحانہ حملوں کا نشانہ بنایا ہے۔ ان میں الجزیرہ غزہ کی بیورو چیف وائل الدہودا کے اہل خانہ بھی شامل ہیں، جو اسرائیلی فوج کی جانب سے 2 فضائی حملوں میں جاں بحق ہوئے، جبکہ وہ خود ان حملوں میں شدید زخمی ہوئے۔ ترکیہ کے اناڈولو ایجنسی کے فوٹو جرنلسٹ علی جندلہ کے خاندان کے کئی افراد بھی ان کے گھر پر کیے جانے والے اسرائیلی فضائی حملے میں شہید ہوئے۔ لیکن شاید غزہ کے صحافیوں کی حالت زار کی حقیقی مثال 15 دسمبر کو اس وقت سامنے آئی جب الجزیرہ کے کیمرہ مین سمر ابو زاقہ خان یونس میں بمباری کی کوریج کرتے ہوئے اسرائیلی حملے میں اپنی جان سے گئے۔ رپورٹرز کے مطابق یہ صحافی 5 گھنٹوں تک خون میں تڑپتے رہے، لیکن غاصب فوج نے ہنگامی طبی امداد دینے سے انکار کر دیا، جبکہ ایمبولینس اور ریسکیو ورکرز کو بھی وقت پر زخمی سمر تک رسائی نہیں دی۔ جنگ کی رپورٹنگ کرنا کبھی بھی آسان نہیں ہوتا، لیکن غزہ میں موجود صحافیوں کے لیے انسانی مصائب، خونریزی، ذہنی دباؤ اور یہ خدشہ کہ اگلی ہلاکت کی اطلاع ان کے کسی پیارے کی بھی ہو سکتی ہے، ان کے لیے رپورٹنگ کو انتہائی مشکل بنا دیا ہے۔ اس کے علاوہ وہ ایک ہی وقت میں جنگ کی رپورٹنگ بھی کر رہے ہیں، جبکہ انسانی امداد کی انتہائی محدود فراہمی کے پیش نظر وہ اپنی بنیادی ضروریات زندگی پوری کرنے کے لیے بھی جد و جہد کر رہے ہیں۔ غزہ کے تمام شہریوں کی طرح صحافیوں کو بھی بھوک، پیاس، ذہنی اور جسمانی تکالیف کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، جبکہ اکثر حالات میں تو انہیں مجبور کیا جاتا ہے کہ وہ اپنے مائک اور کیمرے ایک جانب کر دیں اور زندہ رہنے کی جدوجہد میں سے کسی ایک چیز کا انتخاب کریں۔ کچھ صحافیوں نے تو روزمرہ کی رپورٹنگ پر خوراک اور دیگر ضروریات کی حفاظت اور صفائی کی ضرورت کو ترجیح دے کر اپنی پریس ویسٹ اتار دی۔ کچھ فوٹو جرنلسٹ جیسے معتز عزیزہ جنگ بندی کے لیے مہم چلانے اور جنگ کے حقائق دنیا کو دکھانے کے لیے غزہ کی پٹی سے باہر نکل گئے۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے بچوں کو مرتے ہوئے دیکھا ہے، ہسپتالوں کے کمپاؤنڈ میں ملنے والی پرانی لاشیں اور فضائی بمباری کے نتیجے میں گھروں کو منہدم ہوتے دیکھا ہے۔ انہوں نے ماؤں کی آہوزاری سنی ہے، لوگوں کو اپنے پیاروں کو ملبے تلے نکالنے کے لیے التجا کرتے دیکھا ہے، اور ان بچوں کی دل خراش چیخیں سنی ہیں جنہیں بے ہوشی کی دوا دیے بغیر ان کے اعضاء کو ان کے جسموں سے الگ کیا گیا۔ یہ وہ تجربات نہیں جنہیں کسی بھی شخص کے ذہن سے بآسانی نکالا جا سکے، اور وہ جن واقعات کے شاہد بنے ہیں انہوں نے ان کی ذہنی صحت پر گہرے اور دیر پا اثرات چھوڑے ہیں۔ دنیا ان بہادر مردوں اور خواتین اور بچوں کی مقروض ہے جن کے طاقتور بیانیے اور سچائی بیان کرنے کی بے لوث خواہش کا نتیجہ ہم دنیا بھر میں فلسطین کے حق میں مظاہروں کی صورت میں دیکھ رہے ہیں۔ یہ کبھی بھی ان کا انتخاب نہیں تھا کہ وہ ایسی جنگ کی رپورٹنگ کریں، اور نہ ہی یہ وہ ان کی زندگی ہے جس کا انہوں نے اپنے لیے تصور کیا تھا، لیکن اس کے باوجود ایک ایسی جنگ جس کے خاتمے کا یہ ظاہر کوئی امکان نہیں ہے، جس کے خاتمے کا بظاہر کوئی امکان نہیں ہے، اس کی کوریج میں ان کا عزم اور حوصلہ کافی متاثر کن ہے۔ میں نے سوشل میڈیا پر کہیں پڑھا تھا تمام سپر ہیرو کیپ نہیں پہنتے، بلکہ کچھ پریس کے نام والی ویسٹ بھی پہنتے ہیں۔ سامعین، اب آئیے ہندوستان سے شائع ہونے والے بعض اخبارات کی شہ سرخیوں پر ایک نظر ڈالتے ہیں، اور پہلے ہندوستان سے شائع ہونے والے اخبار منصف کی بعض سرخیاں سماعت فرمائیں۔ ہندوستان میں بی جے پی زیر قیادت حکومت میں مذہبی آزادی کی صورتحال اب تک، اقلیتیں نشانے پر، صحافت کی آزادی بھی متاثر، امریکی کمیشن برائے بین الاقوامی مذہبی آزادی کی رپورٹ۔ میرے والد نے اپنی ماں سے ورثے میں شہادت حاصل کی۔ سابق وزیر اعظم کی لاش کے ٹکڑے گھر لائے گئے تھے، پرینکا گاندھی کی مودی پر تنقید۔ فلسطین کے حامی طلبہ کے خلاف کارروائی، درجنوں گرفتار۔ نیو یارک پولیس نے سٹی کالج سے فلسطینی پرچم ہٹا کر امریکی پرچم لہرا دیا۔ شہریوں کے تحفظ کے بغیر رفا پر اسرائیلی فوجی آپریشن کی حمایت نہیں۔ وزیر دفاع گینٹ کے ساتھ امریکی وزیر خارجہ اینٹونی بلنکن کی پریس کانفرنس۔ رفا میں اسرائیلی کارروائی کے منصوبے کی مخالفت۔ مصر کے وزیر خارجہ کی فرانس کے دورہ کنندہ ہم منصب سے بات چیت۔ روس کے خلاف امریکہ کی مزید تحدیدات۔ ہتھیاروں کی تیاری پر اظہار تشویش۔ اور سامعین، اب ہندوستان سے ہی شائع ہونے والے اخبار ہندوستان ٹائمز کے ایک ادارے پر نظر ڈالتے ہیں، جس کا عنوان ہے اسکولوں میں بم کی افواہ۔ اخبار لکھتا ہے کہ انتخابی ایام میں افواہ پھیلا کر ماحول کو خراب کرنے اور اس کے سیاسی فائدے حاصل کرنے کی کوششیں کیا واقعی شروع ہو گئی ہیں؟ یہ سوال تب کھڑا کیا جانے لگا جب دہلی اور این سی آر کے 100 سے زائد اسکولوں کو بیک وقت ای میل کے ذریعے مطلع کیا گیا کہ انہیں بم سے اڑا دیا جائے گا۔ ای میل موصول ہوتے ہی پوری دہلی میں بدھ کی صبح افراتفری کا ماحول دیکھنے کو ملا۔ کچھ اسکولوں میں حفظ ما تقدم کے طور پر چھٹی بھی کی گئی، اور پولیس کی ٹیم نہ صرف یہ کہ حرکت میں آ گئی بلکہ بموں کو ناکارہ بنانے والوں کو ساتھ لے کر کلاس روم سے لے کر اسکول کے جملہ احاطے کی تلاشی کا عمل شروع ہو گیا۔ ای میل موصول ہونے کے بعد سرچ آپریشن چلایا گیا، اور جن اسکولوں کو یہ دھمکی ملی تھی وہاں پر تسلی بخش انداز میں تلاشی کے عمل کو پوری ذمہ داری کے ساتھ انجام دیا جانے لگا۔ یہ سوال بہرحال توجہ طلب ہے کہ شرارت کس نے کی اور اس کے پیچھے منشا کیا تھی۔ یہ سوال اس وجہ سے اہم ہے کیونکہ میڈیا میں آنے والی خبروں سے یہ پتہ چلتا ہے کہ دھمکی آمیز ای میل ارسال کرنے والے شخص نے جہاد کے حوالے اسلام کی شبیہ بھی خراب کرنے کی کوشش کی، گو کہ ابھی مزید تفصیلات کا انتظار ہے، اس لیے سردست اس سلسلے میں بہت زیادہ رائے زنی ممکن نہیں۔ حقیقی صورتحال تب سامنے آ سکے گی جب شر پسندی کا مظاہرہ کرنے والے شخص کی گرفتاری عمل میں لائی جائے اور اسے کیفر کردار تک پہنچایا جائے۔ سامعین، اسی کے ساتھ ہی پروگرام آئینۂ صحافت کا وقت اب یہیں پر ختم ہوتا ہے۔ سامعین، ابھی آپ پروگرام آئینۂ صحافت سماعت فرما رہے تھے۔ ریڈیو تہران کی یہ دوسری مجلس کی ہماری نشریات میڈیم ویو میں 765 اور 1098 کلو ہرٹز پر پیش کی جا رہی ہیں، اور سامعین اب وقت ہوا ہے پروگرام خلقت کی رانائیوں کا۔ پروگرام کے اس حصے میں سماعت فرمائیے خلقت کی رانائیاں۔
سامعین، پروگرام عالمی خلقت کی رانائیاں لے کر حاضر ہیں، امید ہے پسند فرمائیں گے۔ سامعین، آپ کو پہاڑوں کے دلکش مناظر دیکھنے کے بعد یقیناً خوشی محسوس ہوئی ہوگی اور دل اور ذہن کو بھی سکون ملا ہوگا۔ پہاڑوں کے قدرتی مناظر خوبصورتی کے لحاظ سے انفرادی حیثیت کے حامل ہیں۔ انسان جب شہر کے شور و غل سے دور پہاڑوں کی چوٹیوں کو طے کر لیتا ہے تو وہ سکون و اطمینان کا احساس کرنے لگتا ہے، اس لیے کہ پہاڑوں کی بلند و بالا چوٹیوں پر صرف نغمے فطرت کی گونج سننے اور قدرتی مناظر دیکھنے کو ملتے ہیں۔ پہاڑوں میں جاری چشموں سے دل انگیز موسیقی کی آوازیں سننے کو ملتی ہیں، اور جب پہاڑوں سے جاری چشموں سے نکلنے والی سکون بخش موسیقی کی آوازوں کے ساتھ پرندوں کی صدائیں بھی شامل ہو جاتی ہیں تو ایسا سما اور منظر ہوتا ہے کہ انسان کی زبان اس منظر کی تعریف کرنے سے قاصر ہے۔ پہاڑوں کی چوٹیوں کو طے کرنا انسان کے لیے ایک مشق کی حیثیت رکھتا ہے، تاکہ انسان زندگی کے مسائل اور مشکلات کو برداشت کرنے کے لیے تیار رہے۔ انسان جب پہاڑ کی بلند و بالا چوٹی پر پہنچ جاتا ہے تو اس کی خوشی کی عجیب کیفیت ہوتی ہے، اور وہ پہاڑ کی چوٹی کو سر کرنے کے بعد خوشی سے پھولے نہیں سماتا۔ پہاڑوں کی دنیا ایک عجیب اور حیرت انگیز دنیا ہے، جہاں جنگلی جڑی بوٹیوں کے علاوہ بعض اہم جڑی بوٹیاں بھی اگتی ہیں جو دوا کے طور پر استعمال کی جاتی ہیں۔ پہاڑوں میں ایسے دلکش اور خوبصورت قدرتی مناظر موجود ہیں جسے انسان نے آج تک شاید نہ دیکھا ہو۔ پہاڑوں میں خوبصورت جھرنے اور صاف و شفاف چشمے پائے جاتے ہیں جن سے ماحولیات کی فضا میں چار چاند لگ جاتے ہیں۔ یہ ساری چیزیں ایسے قدرتی مناظر ہیں جنہیں دیکھ کر انسان کا دل باغ باغ ہو جاتا ہے۔ پہاڑوں کی قدرتی خوبصورتیوں سے قطع نظر اسی کے دوسرے بہت سے فوائد بھی ہیں جو خود زمین اور اس پر بسنے والوں کے لیے بہت مفید ہیں۔ زمین کی سطح صاف اور مسطح اور پہاڑوں اور دروں پر مشتمل ترکیبی شکل میں ہے تاکہ انسان کے علاوہ دوسری مخلوقات بھی آرام کی زندگی گزار سکے۔ زمین کی بیرونی تہ کی موٹائی 50 سے 100 کلومیٹر تک ہے، اور زمین کی بیرونی تہ پر ہی زمین شناسی سے متعلق چیزیں وجود میں آتی ہیں۔ جو زمین کے اوپر ابری ہوئی چیزوں یعنی پہاڑ اور زمین کی گہرائیوں میں موجود جو مضبوط جڑوں کی طرح ایک تہ ہوتی ہے جو پہاڑ کی تکیہ گاہ کہلائی جاتی ہے۔ سمندروں میں پائے جانے والے پہاڑ جو تدریجی طور پر سمندروں سے اوپر کی طرف ابھر کر آتے ہیں انسان کے تکامل اور تنوع کے لیے بہترین اور سازگار ہیں۔ پہاڑوں کے اندر قیمتی معادن پائے جاتے ہیں جو انسان کی زندگی کے لیے نہایت ضروری ہیں۔ اگر زمین صاف اور میدان کی طرح کی ہوتی تو طوفان اور آندھیوں کے نتیجے میں زمین پر زندگی گزارنے والوں کے لیے مشکلات کھڑی ہو جاتی۔ لہذا خداوند عالم نے زمین پر میخوں یا کیلوں کی طرح پہاڑوں کو نصب کر کے زمین پر آباد اپنی مخلوقات کو آندھی اور طوفان سے محفوظ کر لیا۔ پہاڑوں کی وجہ سے صاف اور ہموار جگہوں پر آباد لوگوں کو نقصان نہیں پہنچتا، اس لیے کہ پہاڑ بھی آندھیوں کے لیے رکاوٹ بنتے ہیں۔ اسی طرح پہاڑ پانی کے لیے اہم شمار ہوتے ہیں۔ پہاڑوں پر گرنے والی برف پہاڑوں کی چوٹیوں اور دروں میں جمع ہو جاتی ہے اور پھر آہستہ آہستہ پگھلنا شروع ہو جاتی ہے، جو بعد میں پانی کی صورت اختیار کر لیتی ہے۔ برف کا یہ پانی پہاڑوں کے نیچے آباد علاقوں کی زمینوں، صحراؤں اور چشموں کو سیراب کرتی ہے۔ اس طرح پہاڑ سرسبز قدرتی مناظر کو وجود میں لانے والا ایک اہم عامل سمجھا جاتا ہے۔ یہ ساری چیز خداوند حکیم کی تدبیر کی نشاندہی کرتی ہیں۔ پہاڑوں کی وجہ سے زمین کی تہ میں سورج اور چاند میں پائے جانے والے جاذبے کی وجہ سے پیدا ہونے والی حرکات میں کمی آ جاتی ہے۔ اگر پہاڑ نہ ہوتے تو دریاؤں میں پیدا ہونے والے طوفان کی طرح زمین بھی طوفان کا شکار ہو جاتی اور دن میں حد اکثر 2 بار اوپر یا نیچے کی طرف ہوتی، جس طرح سے سمندر کی سطح کبھی اوپر ابھر کر آتی ہے اور کبھی اس میں کمی واقع ہوتی ہے۔ آئیے قرآن مجید پر ایک نگاہ ڈالتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ قرآن کریم نے پہاڑوں کے بارے میں کیا تعبیریں استعمال کی ہیں۔ سورہ نبا کی آیت نمبر 6 میں ارشاد ہوتا ہے، کیا ہم نے زمین کا فرش نہیں بنایا ہے اور پہاڑوں کی کیلیں نہیں نصب کی ہیں؟ خداوند عالم نے قرآن مجید میں پہاڑوں کو میخوں اور کیلوں سے تشبیہ دی ہے۔ دانشوروں کا کہنا ہے کہ چونکہ زمین کی تہ الگ الگ پرزوں کی طرح ایک دوسرے کے اوپر اینٹوں کی طرح سے رکھ دیے گئے ہیں، اور یہ پہاڑ میخوں کی طرح الگ الگ پرزوں کو ایک دوسرے سے جوڑ دیتے ہیں، اگرچہ آپ پہاڑوں کو ایک دوسرے سے دور اور جدا دیکھتے ہیں، لیکن یہ پہاڑ زیر زمین ایک دوسرے سے بالکل متصل اور جڑے ہوئے ہیں۔ اس طرح پہاڑ زمین میں آنے والے جھٹکوں کو روک دیتا ہے۔ سورہ لقمان کی 10ویں آیت میں بھی پہاڑوں کے بنانے کے بارے میں اشارہ کیا گیا ہے۔ اس آیت میں پہاڑوں کو لنگر کے نام سے یاد کیا گیا ہے، جیسا کہ ارشاد ہوتا ہے، ہم نے پہاڑوں کو زمین پر اس طرح بھاری بوجھ بنا کر رکھ دیا ہے کہ زمین تم کو لے کر جگہ سے نہ ہٹنے پائے، یعنی زمین ادھر ادھر نہ ڈولے۔ جس طرح ساحل پر کھڑے بحری جہازوں میں بڑے بڑے لنگر ڈال دیے جاتے ہیں تاکہ جہاز نہ ڈولے، زمین کے لیے پہاڑوں کی بھی یہی حیثیت ہے۔ بنابراین سرب فلک پہاڑوں کا سب سے اہم فائدہ یہ ہے کہ یہ زمین کو ہلنے نہیں دیتے تاکہ زمین ادھر ادھر نہ ڈولے اور اس پر آباد لوگ آرام کی زندگی گزار سکیں۔ قرآن مجید میں پہاڑوں کے بارے میں ایک اور آیت میں اشارہ کیا گیا ہے کہ جس میں پہاڑوں کو مضبوط اور مستحکم پناہ گاہ کے عنوان سے بیان کیا ہے۔ عالم خلقت کی رانائیوں سے متعلق مختصر معلومات کے بارے میں بہتر ہے کہ ہم اپنے پروردگار عالم کی حمد و ستائش کریں اور اسی کو بندگی کا لائق سمجھ کر اس کے سامنے سر تعظیم خم کریں۔ سامعین، ہم آج کے پروگرام کو حضرت علی علیہ السلام کے اس قول کے ساتھ ختم کر رہے ہیں جس میں آپ نے فرمایا ہے کہ خداوند عالم نے بڑے بڑے پہاڑوں کو میخ بنا کر زمین میں گاڑ دیا ہے تاکہ زمین اپنی جگہ سے ہل نہ سکے۔ سامعین، اسی کے ساتھ ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے۔ اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔
سامعین، ابھی آپ پروگرام خلقت کی رانائیاں سماعت فرما رہے تھے۔ ریڈیو تہران کی یہ نشریات میڈیم ویو میں 765 اور 1098 کلو ہرٹز پر پیش کی جا رہی ہیں۔ وقت ہوا ہے عالمی خبروں کا۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عالمی خبروں کے ساتھ حسین اختر حاضر خدمت ہے۔ سلام قبول کیجیے اور سماعت فرمائیے بعض اہم خبروں کا خلاصہ۔ غزہ پر صہیونی جارحیت کو 210 دن مکمل۔ غزہ کے مختلف علاقوں پر صہیونی فوج کے وحشیانہ حملے جاری۔ غزہ پر صہیونی جارحیت اور فلسطینیوں کی نسل کشی کے خلاف پوری دنیا میں مظاہروں کا سلسلہ جاری۔ ایرانی سمندری حدود میں قبضے میں لیے گئے بحری جہاز کے عملے کو انسانی ہمدردی کی بنیاد پر رہا کیا گیا۔ پاکستان کا پہلا سیٹلائٹ مشن آئی کیو قمر چاند پر روانہ۔ صدر وزیر اعظم کی مبارکباد۔ اور اب تفصیل سے خبریں۔ غزہ میں صہیونی جارحیت میں ہونے والی تباہی اور اس کی تعمیر نو کے بارے میں اقوام متحدہ نے ایک رپورٹ جاری کی ہے۔ میڈیا ذرائع کے مطابق غزہ کی تباہی کے تناظر میں اقوام متحدہ کی رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ اگر گزشتہ تنازعات کے بعد تعمیر نو کے رجحانات کی پیروی کی جائے تو غزہ میں گھروں کی تعمیر نو کا عمل اگلی صدی تک جا سکتا ہے۔ اقوام متحدہ نے اپنی رپورٹ میں کہا کہ غزہ میں اسرائیل کی تقریباً 7 ماہ سے جاری بمباری سے اربوں ڈالر کا نقصان ہوا ہے، جس سے غزہ میں گنجان آبادی کی بہت سی اونچی اونچی عمارتیں ملبے کا ڈھیر بن گئی ہیں۔ فلسطینی اعداد و شمار سے پتہ چلتا ہے کہ 7 اکتوبر کو جنوبی اسرائیل پر حماس کے جنگجوؤں کے مہلک حملوں سے شروع ہونے والے تنازع میں تقریباً 80,000 گھر تباہ ہو چکے ہیں اور بالکل کھنڈرات میں تبدیل ہو گئے ہیں۔ عراق کی اسلامی استقامت کے مجاہدین نے بیروت صبا اور تل ابیب میں صہیونی فوجی ٹھکانوں پر متعدد راکٹ داغے ہیں۔ المیادین ٹی وی چینل نے اپنی ایک رپورٹ میں سیٹلائٹ سے حاصل ہونے والی تصاویر نشر کرتے ہوئے بتایا ہے کہ عراق کی اسلامی استقامت نے مقبوضہ بیروت صبا اور تل ابیب میں صہیونیوں کے اہم اہداف پر جدید ترین کروز میزائل العرقب داغے ہیں۔ عراق کی اسلامی استقامت نے غزہ کے فلسطینیوں پر صہیونی حکومت کی جارحیت کے جواب میں یاموس بن جعفر کے کوڈ ورڈ کے ساتھ میزائل حملہ کیا۔ عراق کی اسلامی استقامت نے بحر المیت میں صہیونی حکومت کے اہداف پر حملے سے متعلق ایک بیان جاری کیا ہے جس میں آیا ہے کہ غاصبوں کے مقابلے نیز فلسطینی بچوں، خواتین اور بوڑھوں پر غاصب صہیونی حکومت کے مظالم کے جواب میں ہمارے مجاہدین نے آج جمعے کی صبح بحر المیت میں ایک اہم ہدف کو مناسب ہتھیاروں سے نشانہ بنایا ہے۔ غزہ پر صہیونی جارحیت کو 210 دن مکمل گزرنے کے بعد بھی اس کے مختلف علاقوں پر بمباری جاری ہے اور قابض فوج کی جانب سے رہائشی مکانات کو نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ غزہ کی وزارت صحت کی جانب سے بیان کردہ تازہ ترین اعداد و شمار کے مطابق اب تک غزہ میں 34,596 افراد شہید اور 77,816 زخمی ہو چکے ہیں۔ دوسری جانب غزہ کی امداد رسانی کی تنظیم نے بھی خبر دی ہے کہ 10,000 سے زیادہ فلسطینیوں کی لاشیں عمارتوں کے ملبے تلے دبی ہوئی ہیں اور ملبے میں دھماکہ خیز مواد کی موجودگی نیز ضروری امکانات و وسائل کی کمی کے پیش نظر شہداء کی لاشیں ملبے سے نکالنے کے لیے 3 سال لگ جائیں گے۔ یمن کی تحریک انصار اللہ کے سیکرٹری جنرل نے غزہ میں فلسطینیوں کی نسل کشی کو غاصب صہیونی حکومت کا وتیرہ قرار دیا ہے۔ غاصب صہیونی حکومت یورپ و امریکہ کی حمایت سے غزہ کے خلاف وحشیانہ جارحیت کا سلسلہ 7 اکتوبر سے جاری رکھے ہوئے ہے جبکہ اسے علاقائی اور عالمی سطح پر کسی سخت مخالفت کا بھی سامنا نہیں ہے جس کی بنا پر غاصب صہیونی حکومت کی گستاخیاں اور جارحانہ کاروائیاں مسلسل تیز ہوتی رہی ہیں۔ گزشتہ 7 اکتوبر سے غزہ کے خلاف غاصب صہیونی حکومت کی جارح فوج کے وحشیانہ حملوں میں اب تک 34,596 فلسطینی شہید اور 77,816 زخمی ہو چکے ہیں۔ المسیرہ ٹی وی چینل کی رپورٹ کے مطابق یمن کی عوامی تحریک انصار اللہ کے سربراہ سید عبدالملک الحوثی نے کہا ہے کہ 7 مہینوں سے غزہ کے خلاف وحشیانہ صہیونی جارحیت کا سلسلہ جاری ہے جبکہ اس قسم کی جارحیت غاصب صہیونی حکومت کا روزمرہ کا وتیرہ بن گئی ہے۔ دنیا بھر میں مختلف شہروں کے لوگوں نے غزہ پٹی کے فلسطینیوں کی حمایت میں مظاہرے کیے ہیں۔ صہیونی حکومت 7 اکتوبر 2023 سے غزہ پٹی کے مختلف علاقوں پر مسلسل حملے کر رہی ہے جن پر علاقائی اور عالمی سطح پر سخت رد عمل ظاہر کیا گیا ہے۔ فلسطین کی وزارت صحت نے ایک بیان میں کہا ہے کہ 7 اکتوبر 2023 سے اب تک غزہ میں شہداء کی تعداد 34,500 سے تجاوز کر چکی ہے۔ دوسری جانب لبنان کی بین الاقوامی یونیورسٹی کے ہزاروں اسٹوڈنٹس نے غزہ پٹی کے عوام کی حمایت اور قابض صہیونیوں کے مظالم کی مذمت میں مظاہرہ کیا ہے۔ اس مظاہرے میں شریک طلبا نے امریکی یونیورسٹیوں کے طلبا کے مظاہروں کی حمایت کا بھی اعلان کیا ہے۔ لبنان کی بین الاقوامی یونیورسٹی کے ڈائریکٹر احمد فرج نے کہا ہے کہ امریکہ ہمیشہ انسانی حقوق کی بات کرتا ہے لیکن آج وہ اپنے غاصب صہیونی حکومت کے مظالم کو جائز ظاہر کرنے کے لیے ویٹو کا حق استعمال کرتا ہے۔ آزادی بیان کے نام نہاد علمبردار امریکہ کے ایوان نمائندگان کے ارکان نے یہودیوں کے خلاف بیان بازی پر پابندی عائد کرنے کا بل منظور کیا ہے۔ میڈیا ذرائع کی رپورٹ کے مطابق شہری آزادی کے گروپس کی شدید مخالفت کے باوجود امریکہ میں ایوان نمائندگان نے بھاری اکثریت سے ایک بل منظور کیا ہے جس میں یہودیوں کی بے تحاشا حمایت کو خاص اہمیت دی گئی ہے۔ اس بل کے مطابق امریکہ میں اسرائیل کے خلاف بولنے یا اس کے خلاف احتجاج پر پابندی عائد کر دی جائے گی۔ یہ قانون ایوان میں 91 کی مخالفت کے مقابلے میں 320 ارکان کی حمایت سے منظور کیا گیا ہے۔ اس بل کو امریکی معاشرے میں جاری اسرائیل مخالف اور فلسطین نواز مظاہروں کے تناظر میں اہمیت کا حامل قرار دیا جا رہا ہے۔ اب یہ بل سینٹ میں پیش کیا جائے گا۔ 37 عوامی تنظیموں نے غاصب حسینی حکومت کے لیے برلن حکومت کی سیاسی و فوجی حمایت کو ہدف تنقید بناتے ہوئے جرمنی کی جانب سے اسرائیل کے لیے ہتھیاروں کی سپلائی بند کیے جانے کا مطالبہ کیا ہے۔ ایرنا کی رپورٹ کے مطابق پکس کریسٹی، آکسفام، یمنسٹی انٹرنیشنل اور یہودیوں اور فلسطینیوں کے درمیان مذاکرات کی حامی ان تنظیموں نے جرمن چانسلر کے نام اپنے مراسلے میں مطالبہ کیا ہے کہ بین الاقوامی معاہدوں پر کاربند رہتے ہوئے غزہ کے عوام کا قتل عام بند کرانے کے لیے جرمنی کے اثر و رسوخ کا استعمال کیا جائے۔ ان تنظیموں نے خبردار کیا ہے کہ اسرائیل کو جرمن ہتھیار فراہم کیے جانے سے فلسطینیوں کے حقوق کی خلاف ورزی ہو سکتی ہے اور اسرائیل کو ایسے ہتھیاروں اور وسائل کی سپلائی بند کیے جانے کی ضرورت ہے جو غزہ اور غرب اردن کے علاقوں میں فلسطینی عوام کے خلاف استعمال کیے جا سکتے ہیں۔ امریکہ کے بعد جرمنی اسرائیل کو ہتھیار فراہم کرنے والا سب سے بڑا ملک ہے۔ پاکستان کے سابق وزیراعظم اور بانی پی ٹی آئی نے کہا کہ اسٹیبلشمنٹ نے میرے خلاف ہر ممکن کوشش کی ہے، اب ان کے لیے مجھے قتل کرنا ہی باقی بچا۔ پاکستانی میڈیا کے مطابق بانی پی ٹی آئی نے برطانوی جریدے ٹیلی گراف کے لیے جیل سے خصوصی طور پر ایک مضمون لکھا ہے جس میں ان کا کہنا ہے کہ میرے خلاف ہر سازش ہو چکی ہے لیکن میں مرنے سے نہیں ڈرتا کیونکہ میرا ایمان مضبوط ہے، میں غلامی پر موت کو ترجیح دوں گا۔ انہوں نے کہا کہ آج پاکستان میں جمہوریت کی بقا کی جنگ جاری ہے جہاں آج عوام اور حکومت آمنے سامنے کھڑے ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ تقریباً 2 سال قبل میری حکومت کے خلاف پہلے سے طے شدہ عدم اعتماد کی تحریک پیش کر کے میری حکومت کو بے دخل کر دیا گیا تھا، جس کے بعد اسٹیبلشمنٹ کے تعاون سے ایک حکومت وجود میں آئی۔ انہوں نے کہا کہ اسٹیبلشمنٹ اور آرمی چیف کے براہ راست رہنمائی میں میری پارٹی تحریک انصاف کی سیاسی میدان میں موجودگی کو مٹانے کی ہر ممکن کوشش کی جا رہی ہے۔ ہمارے اوپر ہونے والے ظلم، تشدد اور ہمارے انتخابی نشان کو چھینا گیا لیکن یہ سب کچھ کام نہیں آیا اور تمام کوششیں ناکام رہیں۔ پاکستان کے سابق وزیر اعظم نے کہا کہ ایک ایسے ملک میں جہاں ووٹرز کی اکثریت پارٹی کے نشان سے جماعت کو پہچانتی ہے، وہاں انتخابی نشان نہ ہونے کے باوجود لوگوں نے باہر نکل کر میری پارٹی پاکستان تحریک انصاف کے حمایت یافتہ امیدواروں کو بھاری اکثریت سے ووٹ دیا۔ پاکستان کے صوبے بلوچستان کے ضلع خزادار میں یوم صحافت کے موقع پر ریموٹ کنٹرول بم دھماکے میں ایک صحافی سمیت 3 افراد جاں بحق اور 10 زخمی ہو گئے۔ موصولہ خبروں کے مطابق پولیس ذرائع نے کہا ہے کہ خزادار میں قومی شاہراہ ریموٹ کنٹرول بم دھماکے میں ایک گاڑی کو نشانہ بنایا گیا، زخمیوں کو اسپتال منتقل کر دیا گیا ہے۔ پولیس کے مطابق دھماکے کے نتیجے میں خزادار پریس کلب کے صدر مولانا محمد صدیق مینگل موقع پر ہی جاں بحق ہو گئے، وہ مقامی اخبار سے بھی وابستہ تھے۔ ان کے علاوہ دھماکے کے نتیجے میں زخمیوں میں سے 2 راہگیر بھی اسپتال میں زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے دم توڑ گئے۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ واقعے کے بعد پولیس اور سیکورٹی فورسز نے علاقے کا گھیراؤ کر لیا اور جائے وقوع سے شواہد اکٹھا کرنے شروع کر دیے۔ اور سامعین، پی ڈی پی کی رہنما محبوبہ مفتی نے ایک انتخابی جلسے سے خطاب کرتے ہوئے کہا ہے کہ ماضی میں بی جے پی کے ساتھ اتحاد کرنا ان کی سب سے بڑی غلطی تھی۔ تفصیلات بتا رہے ہیں سری نگر سے سپتے محمد حسن۔
ہم نے ہاتھ ملایا۔
حزب اختلاف کی جماعت پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی کے سربراہ محبوبہ مفتی، جو جموں کشمیر کی سابقہ وزیراعلی بھی ہے، نے کہا ہے کہ 5 اگست 2019 کو ان کے بقول جس غیر جمہوری طریقے سے ہمارے حقوق چھینے گئے ہیں، ان کی واپسی کے لیے ان کی جدوجہد ہدف حاصل کرنے تک جاری رہے گی۔ جنوبی کشمیر میں ایک باری عوامی اجتماع سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے اس بات کا اعتراف کیا کہ بھاجپا کے ساتھ ہاتھ ملانا ان کی سب سے بڑی سیاسی غلطی تھی۔ انہوں نے کہا کہ جنوبی کشمیر میں انتخابات کی تاریخ میں رد بدل اس بات کی دلیل ہے کہ حزب اقتدار میں خوف طاری ہو گیا ہے۔ محبوبہ مفتی نے کہا کہ لوگوں میں جو غم و غصہ ہے اس کا صحیح استعمال جمہوری طریقہ کار ہے اور وہ اپنی ووٹ سے تمام اپنے حقوق کا دفاع کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے۔
یہ ہندوستان ہے، ہندو مسلم ایکتا، اور یہی میری لڑائی ہے، یہ میری جنگ ہے، اسی لیے میں الیکشن لڑ رہی ہوں۔
محبوبہ مفتی کی دختر نے بھی محبوبہ مفتی کے ساتھ الیکشن کمپیننگ کے دوران بھاجپا پر طرح طرح کے الزامات عائد کیے.
آپ کو مجھے جیل میں کتنے بھی سال ڈالنا ہے ڈالو، لیکن میں 370 کے لیے لڑوں گی، کیونکہ 370 جموں کشمیر کی عوام کی شناخت کے لیے بہت ضروری ہے.
پی ڈی پی کے ترجمان روف بٹ نے سہر عالمی نیٹ ورک سے بات کرتے ہوئے کہا،
جموں کشمیر کے لوگوں کو جو ہے ایک بڑے جیل میں جو ہے بند کر کے رکھا گیا ہے. آپ نے دیکھا کہ کس طرح ہمارے حقوق چھینے جا رہے ہیں، آپ دیکھ رہے ہو کہ ہمارے بچوں کو کیسے بے دردی سے مارا جاتا ہے، آپ نے دیکھا کہ ہمارے گھر کیسے مسمار ہوئے، ہمارے زمینوں پہ کیسے قبضے ہو رہے ہیں اور ہمارے ریسورسز کو کیسے لوٹا جا رہا ہے. تو یہ ساری چیزیں ہمارے سامنے آیا ہے، یہی وجہ ہے کہ ہم سب کو ایک ہو کر، ہمیں ایک ہو کر پی ڈی پی کو مضبوط کرنا چاہیے.
اس دوران وزیر داخلہ ہند امیت شاہ، جو بھاجپا کے ایک اعلیٰ رہنما ہے، نے کہا ہے کہ جب تک بھاجپا کا ایک رکن بھی زندہ ہے، دفعہ 370 اور 35 اے کو وہ بحال نہیں ہونے دیں گے. ایک انتخابی ریلی سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ یہ دفعات ان کے بقول صرف اور صرف مخصوص خانوادوں کو فائدہ پہنچانے کے لیے بنائے گئے تھے، جس کو ہٹا کر لوگوں میں کافی خوشی پھیلی ہے.
ہندوستان کے زیر انتظام کشمیر سے سپتی محمد حسن، سری نگر.
مزید خبریں. کانگریس کے سابق صدر راہل گاندھی نے اتر پردیش کی رائے بریلی لوک سبھا سیٹ سے جمعے کے روز اپنا پرچہ نامزدگی داخل کر دیا. ہندوستانی میڈیا کے مطابق کانگریس نے رائے بریلی لوک سبھا سیٹ پر کھڑے کیے جانے والے امیدوار سے متعلق جاری کشمکش والی حالت سے پردہ ہٹاتے ہوئے جمعے کے دن راہل گاندھی کی امیدواری کا اعلان کیا تھا. رائے بریلی گزشتہ دو دہائیوں سے ان کی ماں سونیا گاندھی کا انتخابی حلقہ رہا ہے. ساتھ ہی امیٹھی سے کشوری لال شرما کو امیدوار بنانے کا اعلان کانگریس نے کیا. جمعے کو کشوری لال شرما نے بھی امیٹھی لوک سبھا سیٹ سے اپنا پرچہ نامزدگی داخل کر دیا. راہل گاندھی نے جب رائے بریلی لوک سبھا سیٹ سے کاغذات نامزدگی داخل کیا تو ان کے ساتھ کانگریس صدر ملک ارجن کھڑگے کے علاوہ سونیا گاندھی اور پرینکا گاندھی بھی موجود تھیں. راجستھان کے سابق وزیر اعلی اشوک گہلوت بھی اس دوران گاندھی کنبے کے ساتھ دکھائی دیے. اس دوران کانگریس لیڈران اور کارکنان کے علاوہ انڈیا اتحاد میں شامل پارٹیوں کے لیڈران بھی بڑی تعداد میں نظر آئے. واضح رہے کہ رائے بریلی اور امیٹھی کی نشستوں کو کانگریس کا گڑھ مانا جاتا ہے، تاہم 2019 کے الیکشن میں راہل گاندھی بی جے پی اسمرتی ایرانی سے ہار گئے تھے. امیٹھی سے دوبارہ راہل گاندھی کے امیدوار نہ بننے پر امیٹھی میں کانگریس کے کارکنوں میں مایوسی پائی جا رہی ہے. رائے بریلی سیٹ سونیا گاندھی کی تھی، جنہوں نے اب الیکشن لڑنے سے منع کر دیا. وہ فی الحال راجیہ سبھا کی رکن ہیں. ایران کے وزیر خارجہ حسین امیر عبداللہیان نے اپنے اسٹونین ہمنصب سے ٹیلیفونی گفتگو کرتے ہوئے کہا ہے کہ ایرانی سمندری حدود میں قبضے میں لیے گئے بحری جہاز کے عملے کو انسانی ہمدردی کی بنیاد پر رہا کیا گیا ہے. ایران کے وزیر خارجہ حسین امیر عبداللہیان نے اسٹونیا کے اپنے ہمنصب مارک تاساکانا سے ٹیلیفونی گفتگو کرتے ہوئے دو طرفہ معاملات اور مشرق وسطی کی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا. مہر خبر رساں ایجنسی کے مطابق دونوں رہنماؤں نے باہمی تعاون اور تعلقات میں اضافے کی ضرورت پر زور دیا. گفتگو کے دوران ایران کے وزیر خارجہ نے کہا کہ غزہ میں سینی حکومت کی جانب سے فلسطینیوں کی نسل کشی کے خلاف عالمی برادری کو متحد ہو کر کوشش کرنے کی ضرورت ہے. عالمی سطح پر سینی حکومت پر جنگ بندی، غزہ کا محاصرہ ختم کرنے اور جنگی قیدیوں کی فوری رہائی کا دباؤ بڑھانے کی ضرورت ہے. انہوں نے کہا کہ ایران نے اپنی سمندری حدود میں تحویل میں لیے گئے بحری جہاز کے عملے کو انسانی ہمدردی کی بنیاد پر آزاد کیا ہے. بحری جہاز کا کپتان اگر تعاون کرے تو عملے کے تمام افراد کو ان کے آبائی ممالک واپس روانہ کیا جائے گا. حسین امیر عبداللہیان نے کہا کہ سمندری جہازوں کو بین الاقوامی قوانین اور دیگر ملکوں کی سمندری حدود کی رعایت کرنا چاہیے. اس موقع پر اسٹونیا کے وزیر خارجہ نے ایران کی جانب سے اسٹونیا سے تعلق رکھنے والے عملے کو آزاد کرنے پر شکریہ ادا کیا ہے. اور سامعین، اسی کے ساتھ ریڈیو تہران سے عالمی خبریں ختم ہوئیں.
سامعین ابھی آپ ریڈیو تہران سے عالمی خبریں سماعت فرما رہے تھے، پیش کر رہے تھے ہمارے ساتھی حسین اختر۔ سامعین ریڈیو تہران کی دوسری مجلس کی 3.5 گھنٹے کی نشریات میڈیم ویب میں 765 اور 1098 کلو ہرٹز پر پیش کی جا رہی ہیں۔ ابھی آپ نے خبروں کا دوسرا بلٹن سماعت فرمایا، اور پاکستانی وقت کے مطابق 8:30 اور ہندوستان کے وقت کے مطابق 9:00 ہمارا تیسرا بلٹن پیش کیا جائے گا۔ جی ہاں سامعین، اکثر لوگ مالی استطاعت رکھنے کے باوجود فقر و فاقے کا شکار ہو جاتے ہیں، جس کی بنیادی وجہ حد اعتدال سے خارج ہونا ہے۔ اگر قناعت اور اعتدال سے کام لیا جائے تو اس سے چھٹکارا حاصل کیا جا سکتا ہے۔ بس فقر و فاقہ اور غربت کا اصلی علاج اعتدال ہے۔ اس بارے میں نواس رسول حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، جو اعتدال اختیار کرے میں اس کے لیے ضمانت دیتا ہوں کہ وہ کبھی غریب نہیں ہوگا۔ ایک اور مقام پر آپ ارشاد فرماتے ہیں، دوسروں کے لیے وہی پسند کرو جو تم اپنے لیے پسند کرتے ہو۔ سامعین اب سماعت فرمائیے اور اپنے قلوب کو منور کیجئے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے۔ جی ہاں سماعت فرمائیے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔
ایک یہی سہارا ہے اس جہاں میں جینے کا، ایک یہی سہارا ہے، ایک یہی سہارا ہے اس جہاں میں جینے کا، بات کر مدینے کی، ذکر کر مدینے کا، بات کر مدینے کی، ذکر کر مدینے کا، وہ تجھے بچائیں گے پار بھی لگائیں گے، وہ تجھے بچائیں گے کشتی، غم نہ کر سفینے کا، ان پہ چھوڑ دے کشتی، غم نہ کر سفینے کا، بات کر مدینے کی، ذکر کر مدینے کا، کیوں بھٹکتا پھرتا ہے پوچھ اپنے مرشد سے، کیوں بھٹکتا پھرتا ہے پوچھ اپنے مرشد سے، وہ بتائیں گے تجھ کو راستہ مدینے کا، وہ بتائیں گے تجھ کو راستہ مدینے کا، بات کر مدینے کی، ذکر کر مدینے کا، صحن گلستاں میں بھی کی جامیں بھی ہر طرف نمایاں ہے, موجزہ پسینے کا ہر طرف نمایاں ہے, موجزہ پسینے کا بات کر مدینے کی, ذکر کر مدینے کا چھوڑ کر قدم ان کے, اڑنا تو ہواؤں میں, چھوڑ کر قدم ان کے, یہیں سے ہے